سنیچر 14 اکتوبر کے سیربین کے ساتھ میں ہوں جاوید سومرو، سننے والوں کو سلام پہنچے۔ پاکستانی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ کہتے ہیں کہ جمہوریت کو فوج سے خطرہ نہیں بلکہ جمہوری تقاضے پورے نہ ہونے سے ہے۔
جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا۔
تفصیل عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، شمائلہ خان سے خبریں سنیے۔ پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے کہا ہے کہ جمہوریت کو خطرہ جمہوری نظام کے تقاضوں کو پورا نہ کیے جانے سے ہو سکتا ہے۔ راولپنڈی میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے انہوں نے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے بنائے جانے کے تمام افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا کہ جمہوری نظام کو پاکستان فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔
جمہوریت کو اگر کوئی خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ جمہوریت کے جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو پورا نہ کرنے سے ہو سکتا ہے، عوام کی منگوں سے ہو سکتا ہے۔ تو ہماری طرف سے آرمی چیف بھی اس پہ سٹیٹمنٹ دے چکے ہیں کہ جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور انشاءاللہ کوئی ایسا کام نہیں ہوگا جو کہ آئین اور قانون سے بالاتر ہوگا۔ میں اسی سے لنک کر دوں، بہت ساری خبریں یہ بھی ساتھ، کیونکہ ہوائیں گردش کرتی ہیں کہ جی کوئی ٹیکنوکریٹ گورنمنٹ لانے کی بات چیت ہو رہی ہے یا کوئی ڈیفیکٹو مارشل لگ رہا ہے۔ ملک نے ترقی کرنی ہے تو اس میں ہر قسم کا استحکام ہونا ضروری ہے، حکومت کا چلنا ضروری ہے، حکومت کا کام کرنا ضروری ہے، اور ایک سسٹم جو ہے جو کہ اسٹیبلش سسٹم ہے جمہوریت کا، اس کا چلنا ضروری ہے۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ پلوامہ میں لڑائی کے دوران پاکستانی گروہ لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ تفصیل بتائیں گی حمیرہ کمل۔
انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ حکومتی فورسز نے شدت پسند کمانڈر وسیم شاہ اور ان کے باڈی گارڈ کی جانب سے انڈین فوجیوں پر فائرنگ کے بعد جوابی کارروائی کی۔ ادھر ان ہلاکتوں کی خبروں کے بعد پلوامہ میں سینکڑوں مقامی افراد نے احتجاج میں حصہ لیا ہے اور بعض مظاہرین نے سیکیورٹی فورسز پر پتھر برسائے۔ اطلاعات ہیں کہ اس دوران جھڑپوں میں ایک شہری ہلاک اور 20 سے زیادہ زخمی ہو گئے ہیں۔
پاکستان کی مذہبی جماعت جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کے لیے وفاقی حکومت نے اپنی درخواست واپس لے لی ہے، تاہم ابھی وہ ایم پی او کے تحت نظر بند ہیں۔ لاہور سے نامہ نگار عمر دراز۔
سپریم کورٹ کی لاہور رجسٹری میں سنیچر کے روز وفاقی ریویو بورڈ کی میٹنگ کے دوران وفاقی حکومت نے جماعت الدعویٰ کے سربراہ حافظ سعید کی نظر بندی میں توسیع کے لیے دی گئی درخواست واپس لے لی۔ تاہم حافظ سعید کے وکیل اے کے ڈوگر نے بی بی سی کو بتایا کہ حافظ سعید گزشتہ 2 ماہ سے پنجاب حکومت کی جانب سے مینٹیننس آف پبلک آرڈر ایکٹ کے تحت نظر بند ہیں، اس لیے وہ باہر نہیں آ پائیں گے۔ اس سے قبل ان کو اینٹی ٹیررزم ایکٹ 11EEE کے تحت وفاقی حکومت کے حکم پر نظر بند کیا گیا تھا۔
پاکستان کے صوبہ بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں صحافیوں نے آج ایک احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یہ مظاہرہ صحافیوں کو ملنے والی دھمکیوں، سوابی میں صحافی ہارون خان کے قتل اور کوہلو میں پریس کلب کی بندش کے خلاف کیا گیا۔ عراق میں کردوں کا کہنا ہے کہ انہیں مقامی وقت کے مطابق آدھی رات تک کرکوک شہر کے گرد واقع فوجی تنصیبات اور تیل کے ذخائر سے ہتھیار ڈالنے کی ڈیڈ لائن دی گئی ہے۔ یہ پیش رفت عراق میں حکومت کے حمایتی شیعہ ملیشیا اور کرد پیشمرگاؤں کے درمیان لڑائی شروع ہونے کے بعد ہوئی ہے۔ واضح رہے کہ کچھ عرصے پہلے تک دونوں ایک مشترکہ دشمن دولت اسلامیہ کے خلاف لڑ رہے تھے۔ کردوں نے سن 2014 میں کرکوک کا کنٹرول حاصل کیا تھا، تاہم اب بغداد اسے واپس حاصل کرنا چاہتا ہے، جس کے سبب کرکوک پہ کشیدگی بڑھتی جا رہی ہے۔ ایک کرد کمانڈر نے بی بی سی کو بتایا کہ وہ عراقیوں سے لڑنا نہیں چاہتے، لیکن اگر انہیں اپنا دفاع کرنا پڑا تو کریں گے۔ شام میں رقہ کا محاصرہ کرنے والے امریکی اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ ملیشیا سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجو یا تو ہتھیار ڈالیں یا مریں۔ امریکی اتحاد کے ایک ترجمان نے بی بی سی کو بتایا کہ رقہ میں دولت اسلامیہ سے تعلق رکھنے والے شامی شہریوں کو بسوں کے ذریعے علاقے سے نکالا جا چکا ہے۔ انہوں نے خبردار کیا ہے کہ آنے والے دنوں میں جب تک جہادیوں کا مرکز رقہ مکمل طور پر آزاد نہیں ہو جاتا، شدید لڑائی جاری رہنے کا امکان ہے۔ کیٹالونیا کی حکومت کے نائب رہنما اوریول ژان کویرا نے اپنی سیاسی جماعت کی جانب سے خطے کو آزاد جمہوریہ بنانے کے عزم کو ایک بار پھر دہرایا ہے، جو ان کے مطابق عوام کی جانب سے دیا گیا مینڈیٹ بھی ہے، لیکن انہوں نے کیٹالونیا کی پارلیمان میں بائیں بازو کی جانب کے جماعت کے ساتھیوں سے کہا ہے کہ ایسا مذاکرات کے ذریعے ہونا چاہیے۔ اور جنوبی سوڈان کی سرحد کے قریب شمالی کینیا کے ایک اسکول میں صبح سویرے 3 حملہ آوروں نے فائرنگ کر کے 5 طلبہ اور ایک سیکیورٹی گارڈ کو ہلاک کر دیا ہے۔ اسکول کے ہیڈ ماسٹر کا کہنا ہے کہ حملہ آوروں میں ایک شخص اسکول کا سابق شاگرد تھا۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
اکتوبر تک آپ ہماری ریڈیو نشریات میڈیم ویو میں 1413 کلو ہرٹز پر اور شارٹ ویو میں 41 میٹر بینڈ پر 7485 کلو ہرٹز، 31 میٹر بینڈ پر 9445 کلو ہرٹز اور 25 میٹر بینڈ پر 9410 اور 11910 کلو ہرٹز پر سن سکیں گے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے ایران کے ساتھ جوہری معاہدے کی تصدیق کرنے سے انکار کر دیا ہے، جبکہ یورپی ممالک معاہدے پر قائم ہیں۔ اس خبر پر نظر ڈالنے سے پہلے تذکرہ کرتے ہیں پاکستان کا، جہاں فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور باجوہ نے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے بنائے جانے کی تمام افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو پاکستانی فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ پاکستانی فوج کے ترجمان نے پریس کانفرنس میں کہا کہ جمہوریت کو خطرہ جمہوری نظام کے تقاضوں کو پورا نہ کیے جانے سے تو ہو سکتا ہے۔ اس پریس کانفرنس پر ہمارے ساتھی فراز ہاشمی کی نظر رہی، جو اس وقت یہاں اسٹوڈیو میں میرے ساتھ موجود ہیں۔ فراز، مزید اس پریس کانفرنس میں کیا بتایا گیا، کیا کہا گیا؟
جاوید، اس پریس کانفرنس کی اہم بات تو وزیر داخلہ احسن اقبال کے اس بیان کا جواب دینا تھا، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ فوج کو ملکی معیشت کے بارے میں اظہار خیال سے پرہیز کرنا چاہیے، اور آصف غفور باجوہ نے اس کا تفصیلی جواب دیا۔ انہوں نے اپنے وہ ریکارڈنگ بھی پیش کی، سنوائی بلکہ، جو انہوں نے ایک مقامی ٹی وی کے چینل کو دی تھی، جس میں انہوں نے معیشت کے بارے میں بات کی تھی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ پاکستان میں جمہوریت کو فوج سے کوئی خطرہ نہیں، بلکہ جمہوری، جیسا آپ نے بتایا ابھی، کہ جمہوری تقاضے نہ پورے کیے جانے سے ہے۔ تو یہ خاصی اہم باتیں ہیں، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ جمہوریت کے استحکام کے لیے ضروری ہے کہ حکومت چلے اور حکومت کام کرے۔ اب اس کا انہوں نے کوئی وضاحت نہیں کی، لیکن اس کے بعد انہوں نے حکومت کی طرف سے گزشتہ سال جو ٹیکس کی وصولیاں ہوئیں اس کے اعداد و شمار بھی پیش کیے، اور اس پہ انہوں نے ان اعداد و شمار سے یہ بتانے کی کوشش کی کہ یہ کوئی تسلی بخش نہیں ہے، اس کو امپروو کیا جانا چاہیے، اس کو بہتر کیا جانا چاہیے۔ اور انہوں نے کہا کہ جب تک ٹیکس وصول نہیں ہوں گے، ہمارا انحصار جو ہے وہ بیرونی امداد پہ رہے گا اور معیشت بہتر نہیں ہوگی۔
فراز ہاشمی، بہت بہت شکریہ۔ عموماً فوج اور سیاستدان کھلے عام ایک دوسرے سے متعلق اس طرح کے بیانات نہیں دیتے اور دور ہی رہتے ہیں اس طرح کی باتوں سے، لیکن حالیہ دنوں میں یہ تواتر کے ساتھ ہو رہا ہے۔ میں نے صورتحال کے تجزیے کے لیے پاکستان کے ایک سینئر صحافی اور تجزیہ کار عارف نظامی سے بات کی، اور پہلے یہ پوچھا کہ فوج کو یہ وضاحت کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟
کیونکہ یومر مل بہت زیادہ چل رہی ہے، یہ عام طور پہ یہ سوشل میڈیا اور بعض میڈیا کے حصوں میں بات ٹیکنوکریٹ سے لکھی جا رہی تھی، لیکن میرا خیال ہے جو امیڈیٹ کاز بنایا پریس کانفرنس کا، اگر کہ وہ بظاہر سیکورٹی معاملات پہ بات کرنے کے لیے انعقاد کیا گیا پریس کانفرنس کا ڈی جی ایس پی آر کے، لیکن اصل مقصد اس کا یہی تھا کہ کوئی سوال کے جواب میں وہ اس بات کی وضاحت کریں جو احسن اقبال صاحب کے بیانات تھے اکانومی کے بارے میں،
جی،
اور وہی اس کے حوالے سے ہی آج ساری گفتگو جو ہے ہوئی ہو۔
تو لیکن اس حوالے سے مطلب یہ لگ نہیں رہا کہ فوج جواب دیتی ہے پھر گورنمنٹ جواب دیتی ہے، یا گورنمنٹ کے وزراء بولتے ہیں پھر فوج کی جانب سے آتا ہے، تو یہ اس طرح کا جو عمل ہے وہ تو مناسب نہیں لگتا۔
یقیناً اگر آپ آئیڈیلی دیکھیں تو بالکل مناسب نہیں ہے، لیکن جو پی ایم ایل این کی جو وزراء ہیں، مثلاً آزاد اقبال صاحب کو ہی لے لیں، وہ بھی تو مثلاً وہ آؤٹ آف دا وے جا کے انہوں نے یہ کہا کہ جی یہ بیان نامناسب ہے، تو انہوں نے پھر اس کا جواب دیا کہ جی ہم نے کوئی نامناسب بات نہیں کی، لیکن یہ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ جمہوریت کو جمہوریت سے خطرہ ہے، ہمارے سے کوئی خطرہ نہیں۔
نہیں، لیکن یہ جو ہے کہ جمہوریت کو جمہوریت سے خطرہ ہے، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ لوگوں کے جو اعمال ہیں، جو کام ہیں، وہ درست نہیں ہیں۔
جی ایگزیکٹلی وہ یہی کہہ رہے ہیں کہ جو اعمال ہیں آپ پہ درست نہیں ہیں، یا آپ کا رویہ درست نہیں ہے، آپ ہمیں بھیجیں اور انگیز رہے ہیں, بیچ میں ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن آپ کو پتہ ہی ہے جو یہاں پہ جو معاملات ہیں کہ جن معاملات میں فوج اپنا لیجیٹمیٹ انٹرسٹ سمجھتی ہے, مسلم سمجھتے ہیں کہ اکانومی جو ہے اگر وہ پہلے انہوں نے جو یہ باتیں کہی ہیں یہ پرائیویٹلی وہ کہتے رہتے ہیں کہ نہیں ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے, لیکن اکانومی جو ہے وہ اس کے حساب سے دیکھا جائے تو وہ حکومت کو سپورٹ نہیں کر پاتی. تو پھر انہوں نے یہ بات جو پہلے پرائیویٹلی کہتے ہیں وہ پبلکلی کہہ رہی ہے. اور اصل معاملہ تو یہی ہے کہ پاکستان میں جہاں تک اس قانون اس اصول کا تعلق ہے جمہوریت کے سیولین کنٹرول اوور دی آرم فورسز, وہ تو پہلے بھی کوئی اتنا دور نہیں تھا لیکن اب وہ اور دور ہو گیا.
نہیں تو لیکن اس کا نتیجہ کیا دیکھتے ہیں آپ, مطلب اس طرح کی جو بات ہو رہی ہے؟
نتیجہ یہی ہے کہ جی اگر آپ نے, ظاہر ہے میرے اپنی ذاتی رائے میں جیسے انہوں نے پچھلی پریس کانفرنس میں اپنی کہا تھا کہ مارشل لاء کی بات بھی نہ کریں کوئی خطرہ نہیں ہے, فوج کا میرا خیال ہے کہ انسٹیٹیوشنل ویو یہی ہے کہ وہ حکومت نہیں کرنا چاہتے لیکن وہ چاہتے ہیں کہ حکومت ان کے ڈھاپ کے مطابق چلے.
لیکن اگر نہیں چلے گی تو پھر
چلا لیں.
نہیں لیکن اس طرح کی جو وہ ہیں یقین دہانیاں ماضی میں بھی
پوچھ رہے ہیں کہ کوڈیٹا کرنے کی چیز مجھے نہیں لگتا کہ کوئی نیت ہے, انلیس کے جس بعض لوگ کہتے ہیں نا کہ جی جو میاں نواز شریف اور ان کے جو بعض قریبی ساتھی ہیں
جی
وہ بڑے ہاکش ہیں اور وہ کہتے ہیں یار یہ فوج سے ایک دفعہ یہ لڑائی لڑنی پڑے گی, اور وہ بھی تو ایک اگریسو قسم کی پوسچرنگ کر رہے ہیں. تو وہ بھی کیا کہنا چاہیے, ایک ڈیتھ وچ ضرور رکھتی ہے ان کی بھی کہ اگر معاملہ ایسا ہے تو سو بھی.
لیکن بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی فوج اس طرح کی یقین دہانیاں کراتی رہی ہے کہ جی جمہوریت کو کوئی خطرہ نہیں ہے اور کوئی فوجی ماشاء اللہ نہیں آئے گا, لیکن پھر آ بھی جاتا ہے.
ہاں یہ تو دیکھیں آپ درست فرما رہے ہیں, جیسے کوئی فوج آپ کو بتا کے تو نہیں آتی, جب کوئی سچویشن ایسی اگر ٹریگر ہو جائے جیسی کہ اکتوبر 1999 میں ہوئی تھی آج سے 18 سال پہلے, ایسے ہو سکتا ہے. لیکن میرا خیال ہے کہ یہ بھی فوجی حکمرانوں کو پتا ہے کہ براہ راست حکومت کرنا اوورٹلی ان کے بس کا روگ نہیں ہے, تو وہ بجائے کہ ذمہ داری لیں وہ نمبر داری جو ہے ذمہ داری کے بغیر چل.
اچھا یہ بتائیے گا کہ ابھی پچھلے دنوں اس طرح کی اطلاعات آئیں کہ حکومت اور آرمی کے درمیان جو کچھ اختلافات منظر عام پر آئے ہیں ان کے حل کے لیے اقدامات ہو رہے ہیں, تو آپ کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ کیا اس طرح کے اقدامات ہو رہے ہیں اور کس سطح پہ ہو رہے ہیں؟
نہیں میرا تو خیال ہے کہ جو شیخ خاقان عباسی صاحب کی بطور وزیر اعظم بڑی اچھی تال میل ہے فوجی کی عدد سے, مسلم نیشنل سیکورٹی کمیٹی کے 5 اجلاس ہو چکے ہیں جب سے نواز شریف صاحب میں, تو 4 سال میں ایک آدھ ہوا تھا اور اس میں بڑی ہر چیز جو ہے وہ تھریڈ بیئر ڈسکس ہوتی ہے, فورن پالیسی پہ پوری تال میل ہے, اور یہ جو ابھی شاید خان آبادی کا دورہ ہے امریکہ تھا وہ بھی پورا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ تھی, خواجہ آصف صاحب بھی جو بیان دیتے ہیں وہ بھی ایک انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ دیتے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی لمبا چوڑا اختلاف ہے اس طرح حکومت کے درمیان. اگر البتہ یہ جو جیسے شاید یہ اپنا جو احسن اقبال صاحب کے بیانات ہیں یہ کچھ اور طرف ڈائریکشن میں لے جانا چاہتے ہیں معاملات کو.
یہ تھے پاکستان کے سینئر تجزیہ کار اور صحافی عارف نظامی, اور سیربین کے یہ موضوعات اور یہ خبر اگر آپ تفصیل سے پڑھنا چاہیں تو ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں. امریکی اتحادیوں سمیت عالمی طاقتوں نے کہا ہے کہ وہ ایران کے ایٹمی معاہدے کی پاسداری کریں گے, جس کے بارے میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے دھمکی دی ہے کہ وہ اسے ختم کر ڈالیں گے. صدر ٹرمپ نے جمعے کو کہا تھا کہ وہ معاہدے پر دستخط کرنا بند کر دیں گے. برطانیہ, فرانس اور جرمنی نے اس پر رد عمل ظاہر کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ معاہدہ مشترکہ قومی اور سلامتی مفاد میں ہے. یورپی یونین نے کہا ہے کہ کوئی ملک وہ اپنے طور پر اس معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا. بی بی سی کے نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ پیش کر رہی ہیں نازیہ گلزار.
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے گزشتہ روز کے بیان پر برطانیہ، فرانس اور جرمنی سمیت دیگر ممالک نے اپنے رد عمل میں کہا ہے کہ ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدہ ان کے مشترکہ قومی اور سلامتی کے مفاد میں ہے۔ یورپی یونین نے کہا ہے کہ کوئی ملک اکیلا ایک قابل عمل معاہدے کو ختم نہیں کر سکتا۔ یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ فیڈریکا موگرینی نے ایک بار پھر اس بات پر زور دیا کہ یہ معاہدہ انتہائی طاقتور ہے اور اس کی کسی قسم کی خلاف ورزی نہیں کی گئی۔
یہ دو طرفہ معاہدہ نہیں ہے، اس کا تعلق کسی ایک ملک سے نہیں ہے، اس لیے اس معاہدے کو ختم کرنے کی طاقت کسی ایک ملک کے پاس نہیں ہے۔ یہ کثیر الاقوامی معاہدہ ہے جس کی توثیق اقوام متحدہ نے کی تھی۔
جرمنی کے وزیر خارجہ سگمر گیبریل نے کہا کہ ان کی حکومت امریکہ اور ایران کے درمیان جاری کشیدگی کو کم کرنے کی ہر ممکن کوشش کرے گی۔
امید کی
اس کرن کو کسی صورت نہیں ختم ہونا چاہیے جس کی بنیاد پر ایک ملک کو جوہری ہتھیار بنانے سے باز کیا گیا۔ اس لیے ہم اگلے ہفتے امریکی کانگریس کو قائل کرنے جا رہے ہیں کہ وہ معاہدے کی پاسداری کریں اور بات چیت کے ذریعے ایسا راستہ نکالیں جس سے مشرق وسطی میں ایران کے رویے کو تبدیل کرنے میں مدد ملے۔
جبکہ اسرائیل نے صدر ٹرمپ کے بیان کی حمایت کی ہے۔ اسرائیل کے وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے کہا ہے کہ امریکی صدر کا اقدام پوری دنیا کے حق میں ہے، اس لیے تمام ممالک جو عالمی سلامتی چاہتے ہیں اس کی حمایت کریں۔
I congratulate President Trump for his courageous decision today. He boldly confronted Iran's...
میں صدر ٹرمپ کے جرات مندانہ فیصلے پر انہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ انہوں نے بہادری سے ایران کی دہشت گرد حکومت کا مقابلہ کیا ہے۔ اگر ایران کے معاہدے کو جوں کا توں چھوڑ دیا جاتا ہے تو ایک بات طے ہے کہ چند سالوں میں دنیا کی اس انتہائی دہشت گرد حکومت کے پاس جوہری ہتھیاروں کی بڑی تعداد ہوگی، جو ہم سب کی مجموعی سلامتی کے لیے بہت بڑا خطرہ ہے۔
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے گزشتہ روز ایران کی حکومت کو جنونی قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی اور کہا کہ وہ ایران کے ساتھ بین الاقوامی جوہری معاہدے پر دستخط کرنا بند کر دیں گے۔
We will work with our allies to counter the regime's destabilizing activity.
ہم اپنے اتحادیوں کی مدد سے ایران کی اختیار کردہ عدم استحکام پھیلانے کی سرگرمیوں اور خطے میں دہشت گردی کی نوعیت کی درپردہ لڑائیوں کی حمایت کے معاملے سے نبردازما ہوں گے۔ ایران کی جانب سے دہشت گردی کو فروغ دینے کے لیے مالی وسائل فراہم کرنے کا توڑ کرنے کے لیے اضافی پابندیاں عائد کی جائیں گی۔
صدر ٹرمپ کے مطابق ایران نے 2015 میں طے پانے والے جوہری معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے۔ البتہ بین الاقوامی مبصرین کہتے ہیں کہ ایران معاہدہ طے پانے کے بعد سے جوہری پروگرام کو بند کرنے پر مکمل طور پر عمل پیرا ہے۔ صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنے خطاب میں جوہری معاہدے سے ہٹ کر ایران کی دیگر سرگرمیوں، خاص طور پر پاسداران انقلاب پر بھی بات کی۔ صدر ٹرمپ کے اس بیان کے رد عمل میں ایرانی صدر حسن روحانی نے کہا کہ امریکہ پہلے سے کہیں زیادہ تنہا ہے۔ انہوں نے معاہدہ توڑنے کے حوالے سے امریکہ کے اختیار پر بات کرتے ہوئے کہا،
حقوق بین الملل رو ہم ظاہرا دقیق نخوندند، چطور نسبت به یک
لگتا ہے ٹرمپ نے بین الاقوامی قوانین کا ٹھیک سے مطالعہ نہیں کیا ہے۔ ایک کثیر الاقوامی معاہدہ جس کی توثیق اقوام متحدہ کی جانب سے کی گئی ہو، اسے ایک صدر از خود ختم کیسے کر سکتا ہے؟ ٹرمپ کو شاید معلوم نہیں کہ یہ معاہدہ صرف ایران اور امریکہ کے درمیان نہیں ہے کہ وہ جو چاہیں وہ کر لیں۔
امریکی کانگریس کے مطابق امریکی صدر کو ہر 3 ماہ کے بعد ایران سے کیے گئے جوہری معاہدے میں اس بات کی تصدیق کرنی پڑتی ہے کہ ایران شرائط پر عمل کر رہا ہے۔ اس سے پہلے صدر ٹرمپ 2 مرتبہ اس کی تصدیق کر چکے ہیں، لیکن تیسری بار انہوں نے ایسا کرنے سے انکار کر دیا۔ معاہدے کی توثیق نہ ہونے کی صورت میں کانگریس کو 60 دنوں میں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ معاہدہ ختم کریں یا نہیں۔
نازیہ گلزار تفصیلات بتا رہی تھیں۔ امریکی صدر کی جانب سے ایران کے ساتھ معاہدے کی توثیق نہ کرنے کے فیصلے پر میں نے بات کی ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ سینئر تجزیہ کار نجم عباس سے، اور پہلے پوچھا کہ صدر ٹرمپ اس معاہدے کی توثیق نہیں کر رہے جبکہ باقی ممالک اس کو برقرار رکھنا چاہتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا نکلے گا؟
دیکھیے، سب سے پہلا امر یہ ہے کہ ایران کے ساتھ اس کے جو ایٹمی تجربات کو روکنے کے لیے ایک مفاہمت ہوئی تھی، اس کو اس نقطے تک لانے کے لیے 10 سال کی کوششیں لگی تھیں، اور ابھی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو امریکہ کی صدارت سنبھالے ہوئے 10 ماہ بھی نہیں ہوئے کہ انہوں نے اس معاہدے سے جو ہے وہ دستبردار ہونے کی کوشش کی ہے۔ یہ اپنی خواہشات کو ایک طریقے سے عالمی سفارتکاری کے حقائق کو ایک نظر انداز کرنے کی کوشش ہے. اور اس وقت یورپ سے یورپی یونین کے جو قائدین کے بیانات آ رہے ہیں ان کا خیال ہے کہ یہ حالات کو عالمی اعتماد میں کمی اور تشویش اور کنفیوژن کی جانب لے جائیں گے. صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا جو ایک موٹیو ہے وہ یہ ہے کہ ڈیموکریٹک پارٹی جو ان کی سیاسی حریف ہے اور اپنے سابق صدر جو تھے صدر باراک اوباما, ان کی پالیسیوں کو ناکام بنایا جائے اور ان کو نیچا دکھایا جائے.
لیکن یہ بتائیں کہ عملی طور پہ کیا ہوگا, مطلب کیا یہ معاہدہ برقرار رہے گا, کیونکہ امریکہ سب سے اہم ملک ہے اس معاہدے میں, اگر وہ نہیں رہتا تو کیا باقی یورپی ممالک کے رہنے یا نہ رہنے سے عملاً کیا ثابت ہوگا؟
دیکھیے, اس کا بہت بلنٹ جو جواب ہے وہ یہ ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آئسولیٹ ہو جائے. امریکی انتظامیہ جو ہے, خاص طور پر ان کا ڈپارٹمنٹ آف ڈیفنس, ڈپارٹمنٹ آف انرجی, میرا خیال ہے کہ وہ اتنی ریڈیکل پوزیشن نہیں لے گا. جو آوازیں سامنے آئیں گی وہ یہ ہے کہ یہ معاہدہ دو جانبہ نہیں تھا بلکہ شش طرفہ تھا. دنیا کے چھ ممالک نے مل کے اس کے لیے اپنی گارنٹی دی تھی, یو این نے انڈورس کیا تھا, یورپین یونین نے انڈورس کیا تھا, اور یہ معاملہ جو ہے وہ عالمی عدالت انصاف تک بھی جا سکتا ہے.
لیکن ڈونلڈ ٹرمپ نے اس معاملے کو وہاں پر اپنی کانگریس میں بھیج دیا ہے اور اب کانگریس فیصلہ کر سکتی ہے, تو بظاہر تو ایسا لگتا ہے کہ پولیٹکس ہے, لیکن شاید امریکہ میں جو اندر قوتیں ہیں وہ بھی اس معاہدے سے نکلنا نہ چاہیں.
اسی طرح ہوگا, امریکہ کے اندر جو فیصلہ ساز قوتیں ہیں وہ اس معاہدے سے نکلنے کو اپنے لیے مضر باور کریں گی. اور غالباً یہ نظر آتا ہے کہ جو روزمرہ کی سیاست ہے امریکہ کی داخلی, اس میں صدر ڈونلڈ جو ہیں وہ توجہ کی روشنی اپنی جانب جو ہے وہ مرکوز رکھنا چاہتے ہیں, جو اسپاٹ لائٹ آف میڈیا ہے.
امریکہ اعتراض کیا ہے ڈونلڈ ٹرمپ کو اس معاہدے سے, کیا مین جو اہم اعتراض ہے وہ کیا ہے؟
دیکھیے, اپنی صدارتی مہم کے دوران انہوں نے اپنے جو پریڈیسیسر پارٹی ہے ڈیموکریٹک پارٹی, ان کی فورن پالیسی کو کہا تھا کہ یہ جو ہے وہ فیصلہ کن نہیں ہے, وہ امریکہ کو جو ہے ایک بالادست اور فیصلہ ساز قوت کے طور پہ عالمی افق پہ ثابت نہیں کرتی, وہ عالمی افق پر اسرٹ کرنا چاہتا ہوں. غالباً یہ خواہش جو ہے وہ ان کو توازن سے ہٹا دیتی ہے. اور
اچھا, ایران کو اب تک اس معاہدے سے کیا فائدہ ہوا ہے, وہ کیوں رہنا چاہتا ہے؟
ایک تو سب سے جو کور فیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ دنیا نے اس کے استحقاق کو تسلیم کیا ہے کہ ایران جو ہے وہ ایٹمی توانائی کو اب استعمال کر سکتا ہے, یعنی اس کے حق کو جو ہے یہ ریجیکٹ نہیں کیا گیا. دوسرا, ان کو کہا گیا ہے کہ آپ جو کرنا چاہیں وہ آپ جاری رکھ سکتے ہیں, لیکن ہم جو ہے وہ اس کو ویریفائی کریں گے. تو یہ ایک دو طرفہ جو ہے اعتماد ایک دوسرے پر جو ہے وہ بڑھانے کی ایک کوشش کی گئی تھی. تیسرا یہ تھا کہ جو امریکہ کے ایران کے اثاثے امریکہ کے بینکوں میں 30 سال تک منجمد کیے گئے تھے, ایران کو یہ توقع تھی کہ وہ فوراً جو ہے وہ واپس آنے شروع ہو جائیں گے, خاص طور پہ ایسے وقت پہ جب ایرانی معیشت پر جو ہے وہ دباؤ تھا, معیشت پر دباؤ تھا. اس کے ساتھ ساتھ اس کی عالمی ساکھ اور ترقی کے لیے جو ہے اکانومک گروتھ کے لیے جو انویسٹمنٹ, فورن انویسٹمنٹ گزشتہ 20-30 سال سے رکی ہوئی تھی, ایران اس کا دروازہ کھولنے کا خواہش مند تھا. اور اس نے ان تمام نکات کی روشنی میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ اگر وہ عالمی رائے عامہ کو اپنے حق میں نرم اور ہموار کر سکتا ہے تو ان کے لانگ ٹرم انٹرسٹ کے لیے یہ زیادہ تر فائدہ مند ہوگا.
ایسٹ ویسٹ انسٹیٹیوٹ سے وابستہ تجزیہ کا نجم عباس. افغانستان میں طالبان نے صدر ٹرمپ کے اس الزام سے انکار کیا ہے کہ انہیں ایران کی مدد حاصل ہے. امریکی صدر نے کل ایران سے متعلق اپنی پالیسی کا اعلان کرتے ہوئے یہ الزام لگایا تھا کہ وہ طالبان کی مدد کر رہا ہے. طالبان کے رد عمل کی تفصیل بتائیں بی بی سی پشتو کے کابل کے نامہ نگار نور شفق نے.
جی, طالبان نے امریکی صدر ٹرمپ کے بیانات کی تردید کی ہے. طالبان نے آج صبح بتایا کہ وہ کسی بھی خارجی ملک سے امداد وصول نہیں کر رہے جو صدر ٹرمپ نے اپنی باتوں میں بتایا تھا. تو یہ ان کا ریئیکشن تھا جو طالبان نے بی بی سی کو بتایا ہے اپنی باتوں میں.
اچھا, تو کیسے بتایا, کیا انہوں نے لکھ کے بھیجا ہے یا فون پہ بتایا یا کیسے بات ہوئی؟
انہوں نے بی بی سی کو لکھ کے بھیجا ہے, ٹیلی فون کے ذریعے انہوں نے ٹیکسٹ کی تھی.
اچھا,
اور یہی بات انہوں نے ٹیکسٹ میسج میں بتائی ہے.
اچھا, تو اس سے پہلے کیا افغان حکام نے بھی ایران کے بارے میں ایسا کچھ کہا ہے؟
اس سے پہلے کئی دفعہ افغانی حکام نے ایران کے بارے میں ایسا ہی کچھ کہا ہے, جیسے کہ پچھلے اکتوبر مہینے میں افغانستان کے ایک جنرل شریف یفتلی نے کہا کہ ان کے پاس ایسے شواہد موجود ہے کہ ایران طالبان کو اسلحہ اور دیگر فوجی وسائل فراہم کر رہے ہیں.
اچھا, تو مزید کیا لکھتے ہیں ہمارے یہ سامع؟
لکھتے ہیں, ہم 17 میل کا دشوار گزار پہاڑی راستہ طے کر کے قریب ترین ڈاک خانے تک پہنچتے ہیں اور آپ کے نام اپنا خط لیٹر باکس میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے علاقے میں ٹیلی ویژن اور انٹرنیٹ تو کجا, بجلی کا کھمبا بھی نظر نہیں آتا. بس ایک ٹرانزسٹر کے سہارے بی بی سی اردو سروس سے رابطہ قائم ہے, جس نے ہمیں ساری دنیا سے جوڑ رکھا ہے.
دریا پار رہتے ہوں یا صحرا پار, شہر میں ہوں یا دیہات میں, گڑگاؤں میں ہوں یا گجرات میں, خط لکھ کر ہم سے رابطہ کیجیے اور ہر اتوار کو سیر بین میں عارف وقار سے اپنے خطوں کے جواب سنیے. خط لکھنے کے لیے ہمارا پتہ ہے, پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد.
اور کھیلوں کی خبروں کے ساتھ عبید ملک.
شنگھائی ماسٹرز کے سیمی فائنل میں 16 گرینڈ سلیم ٹائٹلز کے فاتح اور ٹاپ سیڈ رافیل نڈال اور کرویشین 4th سیڈ میرن چلچ کے درمیان ہونے والے پہلے سیمی فائنل میں رافیل نڈال نے میرن چلچ کو 7-5 اور 7-6 سے شکست دے دی ہے. ڈھاکہ میں جاری ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں آج 2 میچز کے نتائج سامنے آئے ہیں. پہلا میچ چائنا اور عمان کے درمیان کھیلا گیا, جس میں چائنا نے عمان کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دی, جبکہ دوسرا میچ ساؤتھ کوریا اور ملیشیا کے درمیان کھیلا گیا, جس میں ملیشیا نے ساؤتھ کوریا کو 1-1 میں 2 گول سے شکست دی. ایشیا کپ ہاکی ٹورنامنٹ میں روایتی حریف پاکستان اور انڈیا کا میچ کل ہوگا. روس کی ٹینس سٹار ماریا شراپووا ٹینجن اوپن کے فائنل میں پہنچ گئی ہیں. سیمی فائنل میں انہوں نے چین کی پیانگ شوئے کو 6-1 اور 6-3 سے شکست دی, اور اب فائنل میں ان کا مقابلہ بیلاروس کی 19 سالہ ارینا سابالانکا سے ہوگا. دوسری جانب ہانگ کانگ اوپن کے سیمی فائنل میں آسٹریلیا کی ڈاریا گیبریلووا نے امریکہ کی جینیفر برینڈی کو 6-0 اور 7-5 سے شکست دے کر فائنل کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے. دوسرے سیمی فائنل میں روس کی اناستازیا پول یوچنکووا نے چین کی وانگ چیانگ کو 6-3 اور 6-4 سے شکست دی. ہانگ کانگ اوپن ٹائٹل کی جیت کے لیے کل فائنل مقابلہ پول یوچنکووا اور گیبریلووا کے درمیان ہوگا. انگلش پریمیئر لیگ میں آج 7 میچز کھیلے جا رہے ہیں. ایک اہم میچ لیورپول اور مینچسٹر یونائیٹڈ کے درمیان ہے. چیلسی کی ٹیم کرسٹل پیلس مینچسٹر سٹی کی ٹیم سٹوک کے مد مقابل ہوگی, جبکہ آرسنل کی ٹیم اپنا میچ وڈ فورڈ کے خلاف کھیلے گی. پاکستان کے ریسلر عنایت اللہ نے ریسلنگ کی تاریخ میں پہلی مرتبہ ترکی کے شہر ڈیلان میں ہونے والی ورلڈ بیچ ریسلنگ چیمپئن شپ میں پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیتا ہے. عنایت اللہ نے اسی سال ایشین میٹ ریسلنگ چیمپئن شپ میں سلور میڈل بھی جیتا تھا.
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں. سری لنکا کی کرکٹ ٹیم جسے پاکستان آنا تھا, اب کہا جا رہا ہے کہ اس نے پاکستان آنے سے متعلق اپنی تشویش ظاہر کی ہے کہ وہاں پر حالات ناساز اور سیکیورٹی پوری شاید نہ ہو. اس کی تفصیل پروگرام میں ذرا دیر میں سنیے گا, لیکن فی الحال اس حصے پر اہم عالمی خبروں کا خلاصہ سنیے شمائلہ خان سے.
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے بنائے جانے کی تمام افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو پاکستان فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے۔ انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ پلوامہ ضلع میں لڑائی کے دوران پاکستانی گروہ لشکر طیبہ کے ایک اعلی کمانڈر سمیت دو مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں۔ عراق میں کردوں کا کہنا ہے کہ بغداد حکومت نے انہیں مقامی وقت کے مطابق آدھی رات تک کرکوک شہر کے گرد واقع فوجی تنصیبات اور تیل کے ذخائر واپس کرنے کا وقت دیا ہے۔ شام میں رقہ کا محاصرہ کرنے والی امریکی اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ گروپ سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجو یا تو ہتھیار ڈالیں یا مرنے کے لیے تیار ہیں۔ اور صومالیہ کی دارالحکومت موگادیشو کے ایک ہوٹل کے باہر ایک بم دھماکے کی اطلاعات ہیں جس میں کم از کم 20 افراد ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
سربینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ پاکستان کے خلاف متحدہ عرب امارات میں ون ڈے سیریز کھیلنے والی سری لنکن ٹیم کے کھلاڑیوں کی اکثریت پاکستان جانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یاد رہے کہ پاکستان اور سری لنکا کے درمیان تیسرا اور آخری T20 انٹرنیشنل طے شدہ پروگرام کے مطابق لاہور میں کھیلا جانا ہے۔ اس خبر کی مزید تفصیل میں نے پوچھی ابوظہبی میں موجود بی بی سی کے نامہ نگار عبدالرشید شکور سے۔
جی، انہوں نے ابھی مکمل طور پر انکار نہیں کیا ہے کہ بالکل ہم نہیں جائیں گے، لیکن انہوں نے اپنے تحفظات ظاہر کیے ہیں اپنے کرکٹ بورڈ سے۔ ایک خط جو ہے وہ کھلاڑیوں کی طرف سے گیا ہے، اور جو ہمیں پتہ چلا ہے کہ اس میں صرف ایک کھلاڑی تشارہ پریرا ایسے ہیں کہ جو پاکستان جانے کے لیے تیار ہیں، باقی کھلاڑی جو ہیں وہ سیکیورٹی کے خدشات کے سبب پاکستان جانے کے لیے تیار دکھائی نہیں دے رہے ہیں، اور وہ ان کے جو ہے وہ اپنے کرکٹ بورڈ سے ان کا رابطہ ہے۔ اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ جو سری لنکن ٹیم پر 2009 میں جو اٹیک ہوا تھا لاہور میں، تو اس کی وجہ سے بھی کھلاڑی جو ہیں وہ خوفزدہ ہیں، حالانکہ پاکستان کرکٹ بورڈ نے ان کو اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ جس طرح ورلڈ 11 کی سیریز میں جو سیکیورٹی فراہم کی گئی تھی وہی سیکیورٹی سری لنکن ٹیم کو بھی فراہم کی جائے گی۔ تمام جو طے شدہ جو پروگرام ہے اس کے مطابق 29 اکتوبر کو T20 لاہور میں ہونا ہے۔ سری لنکن کرکٹ بورڈ نے اس پر رضامندی ظاہر کی تھی، لیکن اب یہ جو نئی صورتحال سامنے آئی ہے یہ دیکھنا ہے کہ آنے والے جو چند روز ہیں اس میں پھر یہ فیصلہ کن کیا فیصلہ نکلتا ہے۔ پیر کے روز یہ ہم نے پتہ کیا ہے کہ پیر کے روز سری لنکن کرکٹ بورڈ کا ایک اہم اجلاس ہونے والا ہے، اور بورڈ کی کوشش یہی ہے کہ کھلاڑیوں کو آمادہ کیا جائے کہ وہ پاکستان جائیں۔
اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ جو موجودہ ٹیم ہے کیا اس کے کھلاڑی بھی اس وقت پاکستان گئے تھے، اس دورے پر تھے جب ان کی ٹیم کی گاڑی پہ حملہ ہوا تھا؟
جی، دو کھلاڑی ایسے ہیں، کاپو گدیرا اور لکمل، یہ دو کھلاڑی ایسے ہیں جو اس ٹیم کا بھی حصہ تھے جب سری لنکن ٹیم کی بس پر جو ہے وہ حملہ ہوا تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ کھلاڑی جب آپس میں باتیں کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں اپنے خیالات، اور یہ جو موجودہ کھلاڑی ہیں یہ بھی اتنے یعنی نئے نہیں ہیں، کافی عرصے سے انٹرنیشنل کرکٹ کا حصہ ہیں، تو یہ ساری چیزیں اب ڈیولپ ہوئی ہیں اور یہ کھلاڑی جو ہیں وہ اب مطلب تذبذب کا شکار کہہ لیں کہ وہ ابھی اپنے بورڈ کو وہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پاکستان جانے کے لیے آمادہ نہیں ہیں۔
اچھا، تو یہ بتائیے گا کہ ابھی تو بظاہر کوئی فیصلہ نہیں ہوا کہ یہ بالکل نہیں کھیلیں گے پاکستان میں، لیکن کیا سری لنکن بورڈ نے پاکستان بورڈ کے ساتھ کوئی رابطہ کیا ہے اس معاملے میں؟ کیا بتایا ہے ان کو؟
اب ابھی تازہ ترین جو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے اس کے بعد تو ابھی کچھ کہنا مشکل ہے، کیونکہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین نجم سیٹھی صاحب جو ہیں وہ نیوزی لینڈ میں تھے کل تک، وہ وہاں آئی سی سی کے اجلاس میں بھی شریک تھے، یقیناً وہاں پہ سری لنکن کرکٹ بورڈ کے بھی پریزیڈنٹ ہوں گے۔ تو پہلے سے کیونکہ یہ سیریز جب فائنل ہوئی تھی، جب طے ہوئی تھی، تو اس میں یہی کہا گیا تھا کہ جو اس کا آخری میچ ہوگا T20 میچ وہ لاہور میں ہوگا، اور سری لنکن کرکٹ بورڈ میں بھی دو سوچ جو ہیں وہ نمایاں طور پر سامنے آئی تھی اس وقت بھی، کیونکہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں سری لنکن کرکٹ بورڈ کے سماتی پالا، انہوں نے کہا تھا کہ وہ خواہش مند ہیں کہ سری لنکا کی ٹیم پاکستان میں جا کر کھیلے، لیکن فوراً ہی ان کے چیف آپریٹنگ آفیسر ہیں ایشلے ڈی سلوا، ان کا بیان فوراً آیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم کھلاڑیوں کی سیکیورٹی کو اولویت دیں گے، اور ابھی ہم نے کوئی اس بارے میں کوئی حتمی فیصلہ نہیں کیا، ہم سیکیورٹی کا جائزہ لیں گے اور ایک ہماری سیکیورٹی ٹیم پاکستان جائے گی۔ اور یہ بھی ممکن ہے کہ اگر یہ موجودہ کھلاڑی پاکستان جانے سے انکار کرتے ہیں یا نہیں جاتے، تو پھر سری لنکن کرکٹ بورڈ اور بورڈ ٹو بورڈ جو تعلقات ہیں اس کو نقصان نہ پہنچے، تو یہ بھی ممکن ہے کہ سری لنکا جو ہے وہ اپنی ٹیم میں کوئی رد و بدل کرے اور کچھ نئے کھلاڑی شامل کر کے ایک میچ کے لیے ان کو پاکستان بھیجا جائے۔
ابوظہبی سے یہ تھے عبدالرشید شکور۔ پاکستان کے صوبے بلوچستان کے دارالحکومت کوئٹہ میں صحافیوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا ہے۔ بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے زیر اہتمام یہ مظاہرہ صحافیوں کو ملنے والی دھمکیوں، خیبر پختونخوا میں صحافی کے قتل اور کولو میں پریس کلب کی بندش کے خلاف کیا گیا۔ کوئٹہ سے محمد کاظم کی رپورٹ۔
بلوچستان میں صحافی گزشتہ 10 سال سے زائد کے عرصے سے خطرات سے دوچار ہیں۔ صحافی تنظیموں کے مطابق اس دوران مختلف واقعات میں 40 سے زائد صحافی مارے گئے۔ پریس کلب کوئٹہ کے سابق صدر شہزدہ ذوالفقار کہتے ہیں کہ ان میں سے 27 صحافیوں کو ہدف بنا کر قتل کیا گیا۔
27 صحافی بشمول ایک صحافی کے 2 جوان بیٹے، ایک صحافی کا بھائی، یہ مارے گئے ہیں، شہید ہوئے ہیں، ان کو ٹارگٹ کلنگ کا شبہ ہوا ہے۔ کچھ کے تو قاتل ہمیں معلوم ہے، جنہوں نے دعویٰ کیا ہے کہ جی ہم نے ان کی ذمہ داری قبول کرتے ہیں، یہ کام کرتے تھے۔ کچھ کا جو ہے دوسری طرف سے اگر کسی نے مارے ہیں، انہوں نے نہ ان کی ذمہ داری قبول کی ہے۔
صحافتی تنظیموں کے رہنماؤں کے مطابق ابھی تک صحافیوں کو پہلے سے درپیش خطرات کم نہیں ہوئے تھے کہ بلوچستان میں میڈیا کے اداروں کو عالی میں 4 کلعدم عسکریت پسند تنظیموں کی جانب سے بھی دھمکی دی گئی ہے۔ ان کلعدم تنظیموں کا یہ الزام ہے کہ بلوچستان میں مبینہ طور پر ریاستی اداروں کے ہاتھوں انسانی حقوق کی بڑے پیمانے پر جو پامالی ہو رہی ہے، میڈیا اس کو نظر انداز کر کے یک طرفہ طور پر سرکاری بیانیہ پیش کر رہا ہے۔ صحافی رہنماؤں کے مطابق عدم تحفظ کے باعث صحافی ایک مشکل صورتحال سے دوچار ہیں۔
ایک بھی بندوق کے زور پر ہمیں کہتا ہے کہ آپ یہ کام کریں، دوسرا کہتا ہے آپ یہ کام نہ کریں، تو ہم اس وقت بڑی مشکلات کا شکار ہیں۔ ہمیں سب سے زیادہ مشکلات یہ ہیں کہ ہمیں اپنے تحفظ چاہیے، ہمیں رپورٹر کو تحفظ چاہیے، ہمیں اپنے ایڈیٹرز کو تحفظ چاہیے، ہمیں پریس کلب کی تحفظ کا چاہیے۔
اس مظاہرے کا ایک اہم نقطہ بلوچستان کے ضلع کولو میں پولیس کی جانب سے ایک مظاہرے کی کوریج کے دوران صحافیوں کو حراست میں لینے اور ان کے رشتہ داروں کے خلاف مقدمات کے اندراج کے خلاف بھی احتجاج کرنا تھا۔ کولو میں صحافیوں کے ساتھ پیش آنے والے واقعات کی مذمت کرتے ہوئے بلوچستان یونین آف جرنلسٹ کے صدر خلیل احمد کا کہنا تھا،
اس کے علاوہ مقامی صحافیوں کو نشانہ بنایا، ان کے موبائل چھین لیے گئے اور ان کے جو رشتہ دار ہیں ان کے خلاف جو ہے وہ ایف آئی آر جو ہے وہ کاٹی گئی ہے، اور 3 دن سے ان کو پریس کلب کھولنے کی اجازت نہیں دی جا رہی ہے۔ اس پہ
مظاہرے کے شرکا کا کہنا تھا کہ اگر صحافیوں کے مطالبات تسلیم کرنے کے حوالے سے پیش رفت نہیں ہوئی تو اپنے احتجاج میں مزید شدت لائیں گے۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
امریکہ میں نیشنل فٹ بال لیگ کے کھلاڑیوں کے ایک انوکھے احتجاج کے طریقے سے بحران پیدا ہو گیا ہے۔ لیگ کے کئی کھلاڑی قومی پرچم لہرائے جانے یا قومی ترانے کے دوران گھٹنے ٹیک کر احتجاج کر رہے ہیں۔ یہ سلسلہ کب اور کیوں شروع ہوا؟ تفصیل کے ساتھ نیو یارک سے صحافی سلیم رضوی۔
قریب 1 سال پہلے امریکن فٹ بال کی نیشنل فٹ بال لیگ یا این ایف ایل کے ایک 29 سالہ کھلاڑی کولن کیپرنک نے کھیل شروع ہونے سے پہلے امریکہ کا قومی پرچم پھہرائے جانے اور قومی ترانہ بجائے جانے کے موقع پر کھڑے ہونے کے بجائے احتجاجاً اپنے ایک گھٹنے کو زمین پر رکھ دیا تھا۔ کیپرنک، جو سفید فام اور سیاہ فام والدین کی اولاد ہیں، سیاہ فام لوگوں کو امریکہ میں نسلی بنیاد پر امتیازی سلوک کے خلاف احتجاج کر رہے تھے۔ بس اس دن کے بعد سے امریکہ میں نسلی امتیاز کے خلاف یہ کئی لوگوں کے احتجاج کرنے کا طریقہ بن گیا۔ کئی اسپورٹس ٹیم کے کھلاڑی کھیل کے دوران قومی پرچم لہرا جانے اور ترانہ بجائے جانے کے وقت کھڑے ہونے کے بجائے گھٹنے ٹیک دیتے ہیں، جسے اب نام دیا گیا ہے ٹیک اے نی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ اس طرح کے احتجاج کے سخت خلاف ہیں۔ انہوں نے حال ہی میں الاباما میں ایک ریلی سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ایسے کھلاڑیوں کو ٹیم سے نکال باہر کرنا چاہیے۔
off the field right now, out, he's fired.
اس کے علاوہ صدر ٹرمپ نے اس طرح کے احتجاج کی حمایت کرنے کے لیے ایک باسکٹ بال کھلاڑی سٹیفن کیری کو وائٹ ہاؤس آنے کا نیوتا منسوخ کر دیا تھا۔ اس کے جواب میں این بی اے کے ایک مائناز سیاہ فام کھلاڑی لیبرون جیمز نے اپنا احتجاج درج کرایا۔ اب صدر ٹرمپ ان این ایف ایل کھلاڑیوں کو ٹیم سے بھی باہر کروانے کی دھمکی دے رہے ہیں، صرف اس لیے کیونکہ وہ کھلاڑی اپنی رائے کے اظہار کے حق کا استعمال کر رہے ہیں۔ یہ صحیح نہیں ہے اور میں اس کی مخالفت کرتا ہوں، سیاہ فام کھلاڑی لیبرون جیمز کے الفاظ۔ چند دن قبل امریکی نائب صدر مائک پینس انڈیناپولس میں ایک فٹ بال میچ کے دوران کھلاڑیوں کے احتجاج کیے جانے کے بعد ناراضگی میں میچ چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ این ایف ایل کے تحت 30 سے زیادہ ٹیموں میں 1600 کھلاڑی امریکن فٹ بال کے میچوں میں شامل ہوتے ہیں، ان میں زیادہ تر سیاہ فام کھلاڑی ہیں۔ امریکی لوگوں میں یہ خاصا مقبول کھیل ہے اور ان میں سے بیشتر کھلاڑیوں کو اسٹار کی حیثیت حاصل ہے۔ این ایف ایل کی ٹیموں کے مالک عام طور پر بڑے بزنس مین ہوتے ہیں اور اس کھیل سے اربوں ڈالر کا بزنس بھی جڑا ہوتا ہے۔ این ایف ایل کے کھلاڑیوں کو بھی کھیلنے کے لیے بھاری رقم دی جاتی ہے۔ حال کے دنوں تک این ایف ایل کی ٹیموں کے مالکان تو اس احتجاج کے معاملے میں زیادہ تر اپنے کھلاڑیوں کے ساتھ ہی دکھے، لیکن اب ڈیلس کاؤ بوائز جیسی کئی ٹیموں کے مالکان اس کی مخالفت پر بھی اتر آئے ہیں اور نئے قانون بنائے جانے کی بھی بات ہو رہی ہے، جس سے این ایف ایل کے کھلاڑیوں کو قومی پرچم کے لہرائے جانے اور ترانہ بجائے جانے کے وقت کھڑے ہونا ضروری ہوگا۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بتائی جا رہی ہے کہ صدر ٹرمپ شاید ان ٹیموں کے لیے ٹیکس میں رعایت کو ختم کر دیں جو اس قسم کے احتجاج کو جاری رکھیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
اور اب وقت ہوا ہے نامہ نگار شکیل اختر کے ہفتے وار ریڈیو کالم دوسرا پہلو کا۔
پچھلے دنوں انڈیا کے سپریم کورٹ نے لڑکیوں کو برابری کے حقوق دینے سے متعلق ایک انتہائی اہم فیصلہ سنایا۔ عدالت عظمیٰ نے اپنے فیصلے میں کہا کہ نابالغ بیوی سے جسمانی تعلق اب ریپ مانا جائے گا۔ اس فیصلے کے تحت اگر بیوی 15 سال اور 18 برس سے کم عمر کے درمیان کی ہے اور اگر وہ شکایت درج کراتی ہے تو اس کے ساتھ شوہر کا جسمانی تعلق ریپ تسلیم کیا جائے گا۔ انڈیا میں 18 برس کی عمر کو بالغ مانا گیا ہے اور لڑکا اور لڑکی کے درمیان جسمانی تعلق کے لیے رضامندی کی عمر بھی یہی طے کی گئی ہے۔ تعزیرات ہند کے تحت اگر لڑکی 18 برس سے کم عمر کی ہے اور رضامندی سے بھی اس کے کسی لڑکے سے جسمانی تعلق قائم ہوتے ہیں تو اسے ریپ مانا جاتا ہے، لیکن شادی کے معاملے میں عمر کا استثنا رکھا گیا تھا۔ حکومت کا یہ کہنا تھا کہ چونکہ انڈین معاشرہ ایک روایتی معاشرہ ہے اور لڑکیوں کی شادی اکثر قانونی طور پر بلوغت کی عمر سے پہلے ہی کر دی جاتی ہے، اس لیے اگر 18 برس کی قید لگا دی گئی تو معاشرے میں مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ سنایا ہے اس کے بہت دور رس اثرات مرتب ہوں گے۔ اس فیصلے سے کم عمری کی شادیوں پر قدغن لگے گا۔ نیشنل فیملی ہیلتھ سروس سروے کے مطابق 10 برس قبل ملک میں 47% شادیوں میں لڑکی کی عمر 14 سے 20 برس کی ہوتی تھی، لیکن پچھلے سال تک اس میں زبردست کمی آئی ہے اور نابالغ لڑکیوں کی شادی کا فیصد گھٹ کر اب 27% پر آ گیا ہے۔ تعداد کے لحاظ سے یہ اب بھی بہت زیادہ ہے اور ہر برس لاکھوں لڑکیوں کی شادی کم سنی میں کی جاتی ہے۔ نابالغ لڑکیوں کی سب سے زیادہ شادی ہندوؤں میں ہوتی ہے، دوسرے مقام پر مسلمان ہیں، جن کے یہاں خاص طور سے کم پڑھے لکھے طبقے میں نابالغ لڑکیوں کی شادیوں کی روایت بہت عام ہے۔ سپریم کورٹ کے فیصلے سے 18 برس سے کم عمر کی لڑکیوں کی شادی کرنے سے والدین اب ڈریں گے۔ اس فیصلے کا سب سے اہم پہلو یہ ہے کہ اس کے تحت عدالت عظمیٰ نے لڑکی کو شادی کے معاملے میں قانونی طور پر اپنی پسند کا حق دے دیا ہے۔ روایتی طور پر شادیاں والدین ہی طے کرتے ہیں اور بیشتر معاملات میں لڑکی کی رائے نہیں لی جاتی۔ اب والدین کو اپنی بیٹیوں کی شادی میں ان کی پسند اور ناپسند کا خیال رکھنا پڑے گا، کیونکہ 18 برس کی عمر پر پہنچنے کے ساتھ ہی لڑکا اور لڑکی اپنے فیصلے خود کرنے کے مجاز ہیں۔ کم عمری کی شادی پر روک لگانے کی سب سے زیادہ مخالفت ہندو اور مسلمان کر رہے تھے۔ ایک وقت ایسا بھی تھا جب مسلمان نہ صرف اسے شرع کے خلاف قرار دیتے تھے بلکہ وہ حکومت کے اس ضابطے کی بھی مخالفت کر رہے تھے جس کے تحت شادیوں کے رجسٹریشن کو لازمی قرار دینے کی تجویز تھی، لیکن اس بار سپریم کورٹ کے فیصلے پر کسی حلقے سے تنقید یا مخالفت کی کوئی آواز نہیں آئی ہے۔ یہ فیصلہ ایک ایسے وقت میں آیا ہے جب لا کمیشن ملک کے سبھی شہریوں کے لیے یکساں سول کوڈ یعنی یونیفارم سول کوڈ کا مسودہ تیار کرنے میں انڈیا میں الگ الگ مذاہب کے شہریوں کے عائلی مسائل یعنی شادی، طلاق اور وراثت جیسے معاملات ابھی تک الگ الگ پرسنل لا کے ذریعے طے پاتے ہیں۔ یونیفارم سول کوڈ کی سب سے زیادہ مخالفت مسلم علماء کی طرف سے ہوتی رہی ہے۔ حکومت نے لا کمیشن کو یونیفارم سول کوڈ وضع کرنے کی ذمہ داری سونپی ہے۔ لا کمیشن نے کچھ عرصے قبل اس سلسلے میں مختلف مذاہب کے رہنماؤں کو سوال نامے بھیجے تھے۔ لا کمیشن یونیفارم سول کوڈ کا ایک ایسا مسودہ تیار کر رہا ہے جو پوری طرح جمہوری ہو، جو سبھی کے لیے قابل قبول ہو اور جس سے کسی کو یہ نہ محسوس ہو کہ یہ ملک کے اکثریتی ہندو فرقے کے نقطہ نظر سے وضع کیا گیا ہے۔ مبصرین کا خیال ہے کہ یونیفارم سول کوڈ کے تصور کو غیر ضروری طور پر ایک حساس معاملہ بنایا گیا، جبکہ اس کے لیے ماضی میں کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی گئی۔ یہ دور انسانی انفرادی حقوق کا ہے۔ جمہوری ملکوں میں قانون کی بنیاد مساوات، جنسی برابری اور انفرادی اور بنیادی حقوق پر قائم ہوتی ہے۔ کوئی بھی اصول، ضابطہ اور روایات جو انسان کے بنیادی اور انفرادی حقوق سے متصادم ہوں گی ان کے لیے کسی جمہوری معاشرے میں جگہ نہیں ہو سکتی۔ شکیل اختر، بی بی سی، دلی۔
پاکستان میں شدت پسند تنظیم طالبان کے قبضے سے بازیاب کرائے گئے کینیڈین شہری کا کہنا ہے کہ اغوا کے دوران ان کی بیوی کو ریپ کیا گیا اور ان کی ایک بیٹی کو قتل کیا گیا۔ پاکستان کی فوج نے کینیڈین شہری جوشوا بوائل اور ان کی امریکی اہلیہ اور 3 بچوں کو قبائلی علاقے قرم ایجنسی میں ایک آپریشن کے بعد بازیاب کرایا گیا تھا۔ بی بی سی اردو آن لائن کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں فراز ہاشمی۔
کینیڈا واپس پہنچنے پر جوشوا نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے طالبان کی ظلم و زیادتی کی داستان بیان کی۔ جوشوا بوائل اور ان کی امریکی بیوی کیٹلن کولمین کے والدین نے اپنے بچوں کے اس خطرناک ملک کے سفر کرنے کے فیصلے کو ناقابل جواز قرار دیا تھا۔ کیٹلن کولمین کے والد نے امریکی خبر رساں ادارے سے بات چیت میں کہا تھا کہ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں جو اپنی حاملہ بیوی کو ایک خطرناک ملک لے جائے، یہ سمجھ سے بالاتر ہے۔ انہوں نے کہا کہ میں خود کبھی ایسا کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب ٹورنٹو پہنچنے کے بعد جوشوا بوائل نے نامہ نگاروں کو بتایا کہ ان کا خاندان افغانستان میں طالبان کے زیر قبضہ علاقوں میں موجود افراد کو امداد فراہم کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور جس وقت انہیں اغوا کیا گیا تو ان علاقوں میں کسی این جی او، امدادی کارکن اور حکومتی افراد کو رسائی حاصل نہیں تھی۔ اغوا کے وقت ان کی اہلیہ حاملہ تھیں اور حمل کے آخری ایام تھے اور وہ پہلے بچے کو جنم دینے والی تھیں۔ طالبان کی قید سے بازیابی کے بعد اس خاندان کے 3 بچے ہیں اور یہ 3 بچے اغوا کے دوران پیدا ہوئے۔ جوشوا بوائل کے بیان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ان کے 4 بچے تھے اور ایک بیٹی کو حقانی نیٹ ورک سے وابستہ طالبان نے قتل کر دیا تھا۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ ان کی بیوی کا ریپ بھی کیا گیا۔ اپنے بیان میں انہوں نے کہا کہ طالبان کی جانب سے جو پیشکش کی گئی اسے بارہا ٹھکرانے پر ان سے بدلہ لیا گیا۔ جوشوا بوائل نے کہا کہ سیاحوں کو اغوا کرنے کے بعد حقانی نیٹ ورک کی ظلم اور زیادتی اس وقت بڑھ گئی تھی اور اس ظلم نے انہیں میری نوزائیدہ بیٹی کو مارنے کا اختیار دیا۔ ظلم و زیادتی کے تحت میری بیوی کو ریپ کیا گیا، جو صرف کسی فرد واحد کا عمل نہیں تھا بلکہ اس میں محافظ شامل تھا، اس کا کیپٹن جو اسے ہدایت دے رہا تھا اور نگرانی ایک کمانڈانٹ کر رہا تھا۔ دوسری جانب اطلاعات کے مطابق جوشوا بوائل نے بازیاب ہونے کے بعد امریکی فوجی جہاز پر سوار ہونے سے انکار کر دیا تھا۔ بوائل نے اس سے پہلے سختگیر اسلامی نظریات کی حامل خاتون سے شادی کی تھی اور ان کی بیوی گنتانامو بے جیل کے ایک قیدی کی بہن تھیں۔ امریکی خبر رساں ادارے سی این این کے مطابق جوشوا کو خدشہ تھا کہ کہیں امریکی حکام ان سے پوچھ گچھ نہ کریں، تاہم کینیڈا پہنچنے کے بعد بوائل نے ان خبروں کو فضول قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ ان کی غیر موجودگی میں ان کے خاندان نے مشکل وقت گزارا ہے اور پر امید ہیں کہ وہ اپنے زندہ بچ جانے والے 3 بچوں کو محفوظ پناہ گاہ فراہم کریں گے جسے وہ گھر کہہ سکیں۔
تفصیلات بتا رہے تھے فراز ہاشمی۔ اور وقت ہوا ہے ہفتے وار سلسلے بالی ووڈ راؤنڈ اپ کا۔ ترتیب و پیشکش ہے نصرت جہاں کی۔
بی بی سی بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔
سنا ہے کترینہ کیف عامر خان سے کچھ ناراض ہیں کیونکہ عامر نے فلم ٹھگ آف ہندوستان میں دنگل گرل فاطمہ ثنا شیخ کو کترینہ سے زیادہ اسکرین اسپیس دے دی ہے۔ اتنا ہی نہیں، عامر سیٹ پر فاطمہ کو گائیڈ کرتے بھی نظر آتے ہیں۔ اینڈ دس ہیزنٹ گون ڈاؤن ٹو ویل وتھ کترینہ۔ میں ہوں نصرت جہاں اور آپ سن رہے ہیں بالی ووڈ راؤنڈ اپ۔ سنیے گا انوشکا شرما کی کچھ نصیحتیں، انوپم کھیر کی نئی ذمہ داری کیا ہے اور کنال کھیمو نے کام نہ ملنے پر کیا کیا کیا۔
لے جائے جانے کا ہوائیں ہوائیں، لے جائے تجھے کہاں ہوائیں ہوائیں، بیگانی ہے یہ باغی ہوائیں ہوائیں، لے جائے مجھے کہاں ہوائیں ہوائیں۔
فلموں اور وراٹ کوہلی کے علاوہ آج کل انوشکا کا ایک اور جنون ہے۔ جی انوشکا آج کل سوچھ بھارت یعنی انڈیا کو کلین کرنے کی مہم پر بھی کام کر رہی ہیں تاکہ لوگوں میں بیداری پیدا کر سکے۔
ایک اویئرنیس رہے گی جب آپ روز چل رہے ہیں سڑک پہ، آپ گاڑی میں جا رہے ہیں، آپ کہیں پہ بھی نکل رہے ہیں، آپ کو اویئرنیس رہے گی کہ یار مجھے گندگی نہیں پھیلانی ہے، کیونکہ میرے پہ الٹیمیٹلی آ کے میرے پہ ہی بھاری ہوئے گا اور کسی پہ نہیں۔
तो इसको आप बहुत ही अच्छे पॉजिटिव और सिंपल तरीके से देखिए, जिस वजह से ये किया जा रहा है। एक इंसानी है जो गंदगी फैलाता है और एक वो इंसानी है जो गंदगी ठीक भी कर सकता है। तो अगर आप फैला रहे हैं तो आप ही उसको ठीक भी कर सकते हैं।
अनुपम खेर एक अच्छे अदाकार हैं, ये कौन नहीं जानता, लेकिन साथ ही वो अपनी बेगम की सियासी पार्टी बीजेपी के भी खैरख्वाह हैं, जिसका इजहार करने में वो कभी नहीं चूकते। भाई क्यों ना हो, पहले नेशनल अवार्ड और अब फिल्म एंड टीवी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के चेयरमैन का ओहदा। क्या बात है खेर साहब, आपकी तो पांचों उंगलियां घी में और सर कढ़ाई में। वैसे आपको ये खबर कब और कैसे मिली?
मैं फिल्म का प्रमोशन ही कर रहा था, हालांकि कल मुझे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग से इसकी खबर मिली थी कि हम आपको बनाना चाहते हैं, मगर मुझे प्रमोशन के दौरान रांची डायरीज की ये खबर आएगी, वो भी एक फेसबुक लाइव कर रहा था, तो उसमें से किसी ने सवाल किया कि इनफैक्ट स्टेटमेंट दिया कि मुबारक को आप FTII के चेयरमैन बने हैं। तो लाइफ इज लाइक दैट यू गेट द बेस्ट न्यूज व्हाइल वर्किंग।
हाँ भाई, ये बात वही कर सकता है जिसके पास काम हो, और जिस बेचारे के पास काम ही ना हो वो क्या करे।
ये चेयर, ये अपने आप हिल रही थी।
अपने आप?
हाँ।
अरे हवा से स्विंग हो रही होगी ना स्टूपिड।
क्यों ना कुणाल खेमू से पूछा जाए कि भाई अभी तो आपकी फिल्म गोलमाल रिटर्न आ रही है, लेकिन इससे पहले इतने साल खाली रहकर क्या किया।
बाबा जी की बूटी, बाबा जी की बूटी।
हर एक लाइफ में, हर एक करियर में उतार चढ़ाव होते हैं, डिप्रेशन होते हैं। व्हेन आई वाज वेयर, जब मुझे खुशी नहीं थी जिस तरह का काम मैं कर रहा था या जिस तरह का काम मुझे मिल रहा था, तो मैं कहा यार आई डोंट वांट टू डू दिस फॉर सम टाइम, बट आई कैन नॉट सिट इन क्रिब राइट नाउ बिकॉज दिस इज नॉट गोइंग टू बी प्रोडक्टिव, नथिंग गुड इज गोइंग टू हैपन, व्हाट डू आई डू। सो आई स्टार्टेड डेवलपिंग समथिंग एंड दैट्स हाउ वी स्टार्टेड डेवलपिंग गो गोवा गॉन, व्हिच वाज इवन वर्स बिकॉज उस टाइम तो लोगों को लगा था पागल हो गए लोग कि अच्छा पिक्चरें नहीं हो रही, ये नहीं हो रही, तो ये सब जॉम्बी वॉम्बी पे आ गया, ये क्या हो गया इसको। But I said ki nahi, you know, I'm enjoying writing it, and that's how I became a dialogue writer on that film, and that's how I learned writing, and that's something that I've discovered about myself, and I enjoy writing now.
आज हम आपकी मुलाकात एक खास इंसान से करवाएंगे जो ना सिर्फ एक गुलुकारा है बल्कि एक परफॉर्मर भी है। उन्होंने बेशुमार हिट गाने दिए हैं। ये है गुलुकारा तुलसी कुमार, जो टी सीरीज म्यूजिक के बानी और प्रोड्यूसर गुलशन कुमार की बेटी भी हैं।
कि तेरे बिना जीना मुमकिन नहीं, ना देना कभी मुझको तू फासले, मैं तुझको कितना चाहती हूँ ये तू कभी सोच ना सके।
तुलसी कुमार की आवाज़ आप फिल्म एयरलिफ्ट, सरबजीत, एक पहली लीला, सिंघम रिटर्न, आशिकी 2 और दबंग 2 जैसी फिल्मों में सुन चुके हैं। अपने करियर के आगाज में ही उन्होंने 2006 में फिल्म अक्सर, चुप चुप के और हमको दीवाना कर गए जैसी फिल्मों में गाने गाए थे। लेकिन ऐसा कौन सा गाना था जिसने उनके करियर और किस्मत दोनों को बदल दिया?
टर्निंग पॉइंट रहा मेरे करियर का जो गाना वो फाइनली मुझे मिला ईयर 2010 में। इट वाज कॉल्ड तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, फ्रॉम द फिल्म वंस अपॉन अ टाइम इन मुंबई। दैट वाज अ वेरी वेरी स्पेशल सॉन्ग एंड आई वाज नॉमिनेटेड एट ऑल द अवार्ड्स दैट ईयर। सो आई थिंक दैट वाज अ वेरी स्पेशल मोमेंट फॉर मी इन माई करियर।
तुम जो आए जिंदगी में बात बन गई, इश्क मजहब इश्क मेरी जात बन गई, सपने तेरी चाहतों के, सपने तेरी चाहतों के देखती हूँ अब गई, दिन है सोना और चांदी रात बन गई।
इस गाने के साथ इंडस्ट्री में वाकई तुलसी कुमार की बात बन गई। फिल्में, किसी भी आर्टिस्ट की आवाज बनने के लिए गाने के बोल और सिचुएशन को समझना और महसूस करना जरूरी होता है, और रियाज भी उतना ही अहम है। तुलसी कुमार ने बहुत ही छोटी उम्र में रियाज के साथ साथ गाना शुरू कर दिया था, और उनके पापा गुलशन कुमार ने उनकी इस खूबी को पहचाना। अब उनके इस टैलेंट को निखारने की जरूरत थी।
आई स्टिल रिमेम्बर देयर वाज अ फिल्म दैट आई यूज्ड टू वॉच वेरी ऑफन, दिल है के मानता नहीं। आई वाज वेरी यंग, आई वाज 4 or 5 इयर्स ऑफ एज, एंड आई यूज्ड टू कीप वॉचिंग दैट मूवी स्कूल से आने के बाद, एंड उसके सारे जो सॉन्ग्स थे वो मैं साथ साथ गाती थी। एंड दैट्स व्हेन पापा हर्ड माय वॉइस एंड ही थॉट के तुलसी हैज अ स्वीट वॉइस, पर उसको ट्रेन करना चाहिए, यू नो।
गुलशन कुमार अपनी बेटी को एक सिंगर के रूप में देखना चाहते थे, लेकिन 1997 में उनकी अचानक मौत ने तुलसी और उनके घर के हालात को बदल कर रख दिया। ये वक्त उनके खानदान के लिए आसान नहीं था।
Actually, this is something that's very, very emotional for me. I don't really discuss it much, but definitely my mom played a very important role in keeping the whole family together. My brother Bhushan, started working at a very early age of 19. He had the entire empire that was to be run by him. And I was very little. I was all of 11 years of age. And we had to shift base from Mumbai to Delhi, schooling, vagera, sab yahan hui. Aur it was something that was obviously ek aisi cheez ho gayi thi jo kabhi socha nahi tha ki aisa kuch ho sakta hai. It was that sudden. But mom ne bahut hi acche se एक ऑफिस को भी संभाला, घर को भी संभाला। मेरी जो ड्रीम थी एक सिंगर की, और जो ये ड्रीम पापा ने भी देखी थी मेरे लिए, क्योंकि माय डैड यूज्ड टू नॉट सिंग, बट उन्हें बहुत शौक था म्यूज़िक का। वो मेरे थ्रू, वो जब मैं अपने रियाज में रिलीजियसली रियाज करूं और आगे बढ़ूं, माय मॉम हैज़ बीन माय बिगेस्ट क्रिटिक, आई लाइक टू मेंशन दैट आल्सो। एंड आई थिंक दैट इज़ समथिंग जो आपको सक्सेसफुल बनने के लिए प्रेरित करता है, इनकरेज करता है, व्हेन योर पेरेंट्स गिव यू दैट काइंड ऑफ स्ट्रेंथ एंड एनर्जी।
तुलसी ने हालात से मुकाबला करते हुए आगे बढ़ने की ठानी और अपने पापा के ख्वाब को पूरा किया। उन्होंने अपनी बहन खुशहाली के साथ अपने पापा को खराज अकीदत पेश करते हुए एक गाना भी गाया।
मेरे पापा, मेरे पापा।
तुलसी कुमार अपनी मखसूस आवाज के सबब अब बॉलीवुड में अपनी एक जगह बना चुकी हैं।
तेरी खता है मेरे जिया, खता है मेरे जिया, उन पे भरोसा क्यों तूने किया।
और अब इस हफ्ते की फिल्म, इस हफ्ते फिल्म रांची डायरीज रिलीज हुई है।
पुलिस ने चारों तरफ से घेर रखा है, सरेंडर कर दो।
अरे पुलिसिया पुलिसिया से डरते नहीं है, हम कोर्ट कचहरी है और हम ही कानून है।
हमारे फिल्म क्रिटिक अर्णब बैनर्जी हर हफ्ते की तरह फिल्म के बारे में बताएंगे।
रांची डायरीज एक पुरानी कहानी को लेकर दोबारा रिहाश करके बनाई गई है। फिल्म जैसे कि टाइटल दर्शाता है, रांची पर बेस्ड है। वहाँ पे एक लड़का और लड़की प्यार करते हैं, उनके पास पैसे नहीं है, लड़की सिंगर बनना चाहती है, वो भाग जाना चाहते हैं। यहाँ पे बहुत सारी पुरानी कहानियों को लेके, बहुत सारी फिल्मों की कुछ कुछ चीजें लेके एक जोड़ने की कोशिश की गई है, और इस वजह से फिल्म बहुत ही हॉचपॉच है।
ये थी इस हफ्ते की बॉलीवुड गपशप। अगले हफ्ते फिर हाजिर होंगी एक नए प्रोग्राम के साथ, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाजत और रखिए अपना ख्याल। खुदा हाफिज।
BBC Bollywood Roundup.
بالی ووڈ راؤنڈ اپ ترتیب و پیشکش تھی نصرت جہاں کی. اسی کے ساتھ سیربین کا وقت اب ختم ہوا چاہتا ہے. آج کے پروگرام کے ایڈیٹر تھے اسد علی اور پروڈیوسر تھے عبد الوہاب رفیق. لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے جے نگانی, جبکہ اسلام آباد میں اسٹوڈیو مینیجر کے فرائض انجام دیے عامر صدیق نے. یہاں سیربین کا اختتام ہوا. جاوید سمرو کو اجازت دیجیے, لیکن آخر میں اہم عالمی خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر.
پاکستان کی فوج کے شعبہ تعلقات عامہ کے سربراہ میجر جنرل آصف غفور نے ملک میں ٹیکنوکریٹ حکومت کے بنائے جانے کی تمام افواہوں کو رد کرتے ہوئے کہا ہے کہ جمہوری نظام کو پاکستان فوج سے کوئی خطرہ نہیں ہے. صومالیہ کے دارالحکومت موگادیشو کے ایک ہوٹل کے باہر ایک بم دھماکے کی اطلاعات ہیں, جس میں کم از کم 30 افراد ہلاک ہو گئے ہیں. انڈیا کے زیر انتظام کشمیر میں پولیس کا کہنا ہے کہ پلوامہ میں لڑائی کے دوران پاکستانی گروہ لشکر طیبہ کے ایک اعلیٰ کمانڈر سمیت 2 مشتبہ شدت پسند مارے گئے ہیں. عراق میں کردوں کا کہنا ہے کہ بغداد حکومت نے انہیں مقامی وقت کے مطابق آدھی رات تک کرکوک شہر کے گرد واقع فوجی تنصبات اور تیل کے ذخائر واپس کرنے کا وقت دیا ہے. شام میں رقہ کا محاصرہ کرنے والی امریکی اتحادی فورسز کا کہنا ہے کہ دولت اسلامیہ گروپ سے تعلق رکھنے والے غیر ملکی جنگجو یا تو ہتھیار ڈالیں یا مرنے کے لیے تیار رہیں. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.